ظاہری طور پر جو اہم احکامات ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں اور ان ظاہری احکام فقہ کو علماء نے چار حصوں میں تقسیم کیا. پہلے کا نام ہے عبادات، فقہ کے دوسرے حصے کا نام ہے معاملات، فقہ کے تیسرے حصے کا نام ہے ایقاعات، اور فقہ کے چوتھے اور آخری حصے کا نام ہے احکامات. اس میں سے پہلا حصہ عبادات ہے، یعنی خدا اور بندے کا ظاہری تعلق اور رشتہ. یوں تو فقہ کا ہر مسئلہ خدا اور بندے ہی کا مسئلہ، لیکن ظاہری اعتبار سے جو خدا اور بندے کا معاملہ ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جائے، روزہ کس طرح رکھا جائے، وضو کس طرح کیا جائے، حج کس طرح کیا جائے، ان کا نام ہے عبادات. اور عبادات کی دوسری تعریف جو علماء نے کی ہے وہ یہ کہ ہر وہ فعل، ہر وہ عمل کے جس کے اندر نیت کرنا ضروری ہے اور یہ ارادہ کرنا ضروری ہے کہ اس کام کو میں صرف خدا کی خوشنودی اور خدا کو خوش کرنے کے لیے انجام دے رہا ہوں، اس کا نام علماء نے عبادات رکھا. اس میں 6 یا 10 چیزیں آتی ہیں کہ جن کی تفصیل ہم نے تقریباً 3 سال کے اندر بیان کر دی. اس کے بعد فقہ کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس کو معاملات کہا جاتا ہے. معاملات کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کا دوسرے بندے سے جو تعلق اور جو رشتہ ہوتا ہے وہ معاملات کے اندر آتا ہے. معاملات کے اندر ضروری یہ ہے کہ دو شخصوں اور آپس کے اندر کسی قسم کا کوئی معاملہ کرے. اس کے اندر تجارت آتی ہے کہ تجارت میں خریدنے والا اور ایک بیچنے والا ہونا ضروری ہے. نکاح آتا ہے کہ ایک وہ کے جو نکاح کرے، ایک وہ کے جس سے نکاح کیا جائے. اس کے اندر کرائے کے مسئلے آتے ہیں کہ ایک وہ جو کرائے پر کوئی چیز لے اور ایک وہ جو کرائے پر کوئی چیز دے. اس میں قرض کے مسئلے آتے ہیں کہ قرض دینے والا اور لینے والا. قرض یہ کہ قسم کا ہر وہ مسئلہ کہ جس کے اندر دو آدمیوں کی ضرورت پڑے اس کو معاملات کہا جاتا ہے. تیسرا ہے ایقاعات. ایقاعات کا مطلب یہ کہ وہ معاملہ یا وہ مسئلہ یا وہ چیز جس کو صرف ایک شخص تنہا انجام دے. مثلا صلاح، کہ خالی شوہر کی رضامندی، خالی شوہر کا ارادہ، خالی شوہر کی نیت کا بھی. نظر، قسم یا عہد، کہ خالی منت ماننے والا ہے وہ اپنی جگہ بیٹھ کر جو منت مانے اس کے اندر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. یا اس کے ساتھ ساتھ جو آلہ، کہ جو میری فلاں چیز ڈھونڈ کر لائے گا اس کو میں اتنا انعام دوں گا. غلام کو آزاد کرنا، بیٹھے بیٹھے صرف ایک شخص کی ضرورت ہے کہ جو مالک ہے اور اپنی جگہ بیٹھ کر یہ کہے کہ میں اپنے غلام کو آزاد کرتا ہوں. تو فقہ کی تیسری چیز ایقاعات کے جس کے اندر صرف ایک شخص کا ارادہ، صرف ایک شخص کی رضامندی کافی ہوتی ہے. اور چوتھی چیز احکام ہے، یعنی ان کے علاوہ تمام کے تمام مسائل. جن میں سے عام طور پر مسائل کا تعلق مملکت کا نظام چلانے کے لیے ضروری ہے، گناہوں کی سزا، دیا، حدود، اس قسم کی تمام چیزیں. ہمارا پہلا حصہ اتفاق کا یعنی عبادات مکمل ہو چکا ہے، اور کوشش ہم نے یہ کی تھی کہ تمام تر مسائل اتفاق کو بیان کیا جائے. اگرچہ ہم نے اپنی پہلی تقریر میں یہ وعدہ کیا کہ ہم اپنے مسائل صرف توضیح المسائل کے مطابق بیان کریں، لیکن اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ توضیح المسائل کے اندر کچھ ایسے مسئلے کہ جو زیادہ اہم نہیں تھے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن آپ حضرات کی معلومات کے لیے ان کا بیان کرنا ضروری تھا، اس لیے ہم نے ان کو بیان کیا. اب آج سے ہماری گفتگو اتفاق کے دوسرے حصے یعنی معاملات کے متعلق ہو، اور یہاں سے لے کر جب تک کہ یہ گفتگو ختم نہیں ہو جاتی، جب تک کہ یہ پروگرام ختم نہیں ہو جاتا، ہماری تمام گفتگو صرف اور صرف معاملات کے متعلق ہوگی. عبادات جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. معاملات کے اندر سب سے پہلے تمام کتابوں کے اندر تجارت کا مسئلہ لکھا جاتا ہے، لیکن تجارت کا مسئلہ سب سے طویل مسئلہ، اور اگر آپ توضیح مسائل جا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دوسرا حصہ یعنی معاملات کا تقریباً 1/3 حصہ تجارت کے مسائل پر مشتمل ہے. ہمارے پاس صرف 4 یا 5 تقاریر اور باقی ہیں رمضان سے پہلے. تجارت کے مسائل انتہائی اہم، مشکل، اور وہ ہیں کہ جو روزانہ پیش آتی ہیں، ان کے اندر کوئی قید دینا، کوئی تعطل ڈالنا یہ مناسب نہیں. اس اعتبار سے تجارت کے مسائل انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد شروع ہوں. معاملات کے مسائل میں نظر کے مسائل، قسم کے مسائل، عہد کے مسائل، آریہ کے مسائل، امانت کے مسائل اور کفالت کے مسائل ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں. اب گفتگو ہماری اس مقام سے آگے بڑھے گی. معاملات کے مسائل میں ایک آسانی یہ ہے کہ مسائل انتہائی مختصر ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں کے اندر ہر ٹاپک پر گفتگو مکمل ہو جائے گی. آج ہماری گفتگو جو شروع ہو رہی ہے، سب سے پہلے وہ شروع ہو رہی ہے اتنے ایسے مسئلے کے بارے میں کہ جو بہت زیادہ اہم تو نہیں، لیکن ہم ابتدا اسی مسئلے سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ تسلسل کے جو ہمارا جاری تھا معاملات کی گفتگو کے بارے میں، اسی تسلسل سے ہم گفتگو کو آگے بڑھیں. اور یہ مسئلہ ہے رہن رسوانی. اب یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ معاملات کے مسائل بظاہر آپ کو ایک نئے مسائل تو لگیں گے، لیکن دل ان مسائل میں نہیں لگیں گے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر ہم فقہ کو صرف عبادات سے متعلق سمجھتے ہیں، باقی مسائل کے اندر ہم غور کرنا ہی نہیں چاہتے. اس لیے ہم کو یہ مسائل بہت ہی زیادہ عجیب و غریب اور ایسے لگتے ہیں کہ جیسے ہمارا ان مسائل سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جب کبھی تعلق ہوتا ہے اس وقت مسئلہ پتہ نہیں چلتا. جیسا دنیا کا طریقہ ہو رہا ہوتا ہے اسی کے مطابق ہم بھی عمل کرنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. اس لیے مسائل کو اگر اس نقطۂ نظر سے نہ سنیں کہ ہمارے یہ کام آئے گا، تو اس نقطۂ نظر سے ضرور سنیں کہ بہرحال معلومات میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ بہترین عبادت قرار پا سکتا ہے. ہمارا پہلا مسئلہ جو ہم آج لینا چاہتے ہیں، رہن سے پہلے ایک مسئلہ اور لے لیں، وہ ہے کہ ممنوع التصرف. شریعت کے اندر 5 ایسے لوگ کہ جن کا اپنا مال، ان کی اپنی محنت کی کمائی ہو یا کسی اور نے انہیں دیا، مال ان کا اپنا، دولت ان کی اپنی ہو، لیکن شریعت نے انہیں منع کر دیا کہ تم اپنے مال، تم اپنی دولت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہ لوگ اپنے مال کو استعمال کریں، ان کے لیے فعل حرام. اور جو آدمی یہ سمجھے کہ ہاں اس شخص کے لیے اپنے مال کو استعمال کرنا حرام ہے، اور پھر بھی اس شخص سے اس مال کو وصول کرے یا اس کے ساتھ تعاون کرے، تو وہ خود فعل حرام کرے. 5 ایسے لوگ ہیں، 5 ایسے گروہ ہیں، 5 ایسے اشخاص ہیں کہ جن کا نام ممنوع التصرف ہے، یعنی وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، اپنے مال کو استعمال نہیں کر سکتے. سب سے پہلا نابالغ بچے، دوسرا شخص دیوانہ یعنی پاگل، تیسرا شخص دیوالیہ، چوتھا شخص سفید، اور 5واں شخص کھلا. یہ 5 ایسے ہیں کہ مال جن کا مال ہو تفہیم کے لیے حرام ہے اپنے مال کو استعمال کرنا. اب ان کی تھوڑی تھوڑی تجزیہ اور اس کے بعد 2-3 مسئلے اس سے متعلقہ. نابالغ بچے کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ شخص کہ جس کے اندر 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت موجود ہو، شریعت میں اسے بالغ کہا جاتا ہے، اور اگر ان 3 میں سے کوئی ایک علامت بھی موجود نہ ہو تو شریعت کی نگاہ میں وہ نابالغ ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ زیر ناف کے نیچے پیشاب کے مقام پر سخت بالوں کا ابھانا، سخت بالوں کا نکلنا. مرد ہو یا عورت، یا لڑکا ہو یا لڑکی، ہر ایک کے لیے پہلی علامت بالغ ہونے کی یہی کہ اس کے ناف کے نیچے پیشاب کے مقام پر سخت بال نکلنا. اگر اس کے سخت بال نکل آئے، چاہے اس کی عمر 5 سال ہی کیوں نہ ہو، 8 سال ہی کیوں نہ ہو، 11 سال کیوں نہ ہو، تو شریعت کی اصطلاح میں وہ بالغ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر اپنے مال کا مالک بن جائے گا. یا دوسری علامت یہ ہے کہ منی کا نکلنا، اگر منی کے نکلنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو اس صورت میں وہ بچہ بالغ ہے چاہے اس کی عمر کتنی بھی کم کیوں نہ ہو. اور تیسری اور آخری علامت یہ ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اس کی عمر پورے 15 سال ہو جائے، اور لڑکی ہے تو اس کی عمر پورے 9 سال ہو جائے. جس دن 15 سال کا ہوگا، جس وقت سے پیدا ہوا، جب پورے 15 سال ہو جائیں، 16 سال کا پہلا دن شروع ہو جائے، اسی وقت سے وہ بالغ کہلائے گا. لڑکی ہے تو جس وقت 9 سال پورے ہو جائیں، 10ویں سال کا پہلا دن شروع، اسی وقت سے وہ بالغ ہو جائے. لیکن یہ 9 اور 15 سال جو ہے یہ ہمارے شمسی حساب سے نہیں، جو ہمارے یہاں کیلنڈر وائز ہے اس حساب سے نہیں ہے، بلکہ ہجری حساب سے یا قمری حساب سے ہے، یا جو اسلامی سال چلتا ہے محرم سفر والا اس حساب سے. لڑکے کے اندر 15 سال رکھا گیا اور ہر 30 سال کے بعد ہجری اور شمسی سال میں تقریباً 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. اس اعتبار سے 15 سال کے بعد 6 مہینے کا فرق پڑ چکا ہوگا. مثلاً جو لڑکا آج 15 سال کا ہم کو نظر آ رہا ہے ہمارے اپنے کیلنڈر کے حساب سے، یقیناً یہ اب سے 5 یا 6 سال پہلے، اب سے پانچ یا چھ مہینے پہلے 15 سال کا ہو چکا ہے. تو حساب اسی سب اعتبار سے رکھا جائے گا، عبادتیں بھی اسی اعتبار سے کی جائیں گی، اور مال بھی اس کے ہاتھ میں اسی اعتبار سے آئے گا. اب ناف کے نیچے بالوں کا عمر یہ معیار بتایا گیا، چنانچہ اگر کسی کے داڑھی نکل آئے، یعنی رخسار پر بال نکل آئے، یا یہ ہونٹ کے نیچے بال نکل آئے، سینے کا بال نکل آئے، بغل میں بال نکل آئے، کسی اور مقام پر بال نکل آئے، تو کسی اور مقام کے بال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالغ ہو. صرف اور صرف پیشاب کے مقام کے بال جو ہیں کسی شخص کے بالغ ہونے کو بتاتے ہیں. یا آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لڑکا جب نابالغ کے زمانے سے بالغیت میں آتا ہے تو اس کی آواز بھاری ہو جاتی ہے، اس کی آواز میں تبدیلی آتی ہے. تو آواز کی تبدیلی بھی بالغ ہونے کا ثبوت نہیں. اگر اس شخص کی عمر 15 سال نہیں، منی نہیں نکل رہے، ناپ کے نیچے بال نہیں، 13 سال کی عمر میں اس کی آواز بھاری ہو گئی، آواز میں وہ تبدیلی آ گئی کہ جو عام طور پر اس وقت آتی ہے کہ جب لڑکا بالغ ہوتا ہے، تو یہ تبدیلی اس کو بالغ نہیں کہلائے گی اور یہ نابالغ سمجھا جائے گا. تو صرف اور صرف پیشاب کے بعد مقام کے بعد کسی اور مقام کے بال کافی نہیں. البتہ اگر کوئی علامت بھی موجود نہ ہو، ان چیزوں میں سے کوئی علامت بھی موجود نہ ہو، لیکن یقین ہو جائے کہ لڑکا بالغ ہو چکا ہے، تو اس صورت کے اندر کسی کو اگر مکمل یقین کہ دل کو پورا پورا یقین یہ لڑکا بالغ ہو چکا ہے، تو جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، یقین کے آگے شریعت کا کوئی حکم نہیں چلتا ہے، اسے بالغ سمجھا جائے. لیکن جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ بالغ ہے یا بالغ نہیں، اس وقت تک ان تین علامتوں کو دیکھا جائے. اب جب تک بچہ نابالغ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد لاکھوں روپے اس کے لیے چھوڑے، ہو سکتا ہے اس کا باپ زندہ ہو اور اس نے 1000 روپے اپنے بیٹے کے نام کر دیے، لیکن اس نابالغ بچے کے لیے اپنے مال کو استعمال کرنا حرام. چنانچہ جب وہ اپنے مال کو استعمال نہیں کر سکتا، تو آپ بھی اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نابالغ بچہ کوئی چیز خرید نہیں سکتا، کوئی چیز فروخت نہیں کر سکتا. چنانچہ آپ بھی نابالغ بچے سے کوئی چیز نہیں لے سکتے، نہ اس کو کوئی چیز دے سکتے. وہ 10, 15, 20, 25 روپے لے کر آئے، اگر آپ خود اس سے کاروبار کریں اور اس سے 15 روپے لے کر اس کے حوالے چیز کریں، تو چونکہ اس کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا حرام تھا، اس لیے آپ کے لیے بھی اس سے مال کا لینا حرام. چنانچہ نابالغ بچہ اپنے مال کو استعمال کر کے کوئی چیز خرید نہیں سکتا، نابالغ بچہ کسی سے کوئی قرض نہیں لے سکتا ہے، اس کو اگر آپ قرض دیتے ہیں یا وہ کسی کو قرض دیتا ہے، اگر وہ کسی کو قرض دیتا ہے تو قرض لینے والا اس سے قرض نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ حرام کا پیسہ ہے. نابالغ بچہ نکاح نہیں کر سکتا، بیوی کو مہر نہیں دے سکتا، طلاق نہیں دے سکتا، کرائے پر کوئی چیز نہیں لے سکتا. لیکن پھر یہی کہ اگر وہ بذات خود ایسا کر رہا ہے، البتہ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز خریدنے آیا ہے اپنے گھر والوں کی طرف، پیسے گھر والوں نے دیے ہیں، اس کو ایک واسطہ بنایا ہے، یا پیسے اس کو کسی بالغ شخص نے دیے ہیں، خالی وہ ایک واسطہ، تو اس صورت میں آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں. نابالغ کا نکاح نابالغ خود نہیں کر سکتا، اس کا ولی کر سکتا ہے. جس طرح نابالغ خرید و فروخت نہیں کر سکتا، لیکن نابالغ کا جو ولی وہ شخص خرید و فروخت کر سکتا ہے نابالغ کی طرف. نابالغ قرضہ دے نہیں سکتا، لے نہیں سکتا، لیکن اس کا ولی قرضہ دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے. نابالغ کو فرض کیجیے 6 سال کا 7 سال کا بچہ وہ مٹھائی وغیرہ خریدنے کے لیے دکان پر آیا، آپ نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ اس کے ولی، اس کا جو سرپرست ہے، اس کا جو گارجین، اس نے اسے پیسے دیے ہیں اور وہ اس پر راضی ہے، تو اب آپ اس کے ہاتھ مٹھائی فروخت کر سکتے ہیں. اس لیے کہ نابالغ بیچ میں خالی ذریعہ، اصل اجازت اور رضامندی اسی ولی کی چاہیے ہوتی ہے. تو نابالغ اپنے مال کو خرچ نہیں کر سکتا ہے، اور اس سے آپ بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں کر سکتے جس میں مال دینے اور لینے کی ضرورت پڑ جائے. اب آیا دوسرا شخص غلام. غلام کا مسئلہ اب نہیں ہے، یہ صرف ایک مسئلے میں، تاکہ صرف معلومات کی حد تک بات رہے کہ غلام جو ہے وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ایک پیسہ بھی نہ خرچ کر سکتا ہے نہ لے سکتا ہے، اور اگر کوئی اسے کوئی ہدیہ اور تحفہ دینا چاہے تو اس وقت تک وہ ہدیہ اور تحفہ استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے مالک کی اجازت نہ ہو. تیسرا جب آتا ہے دیوانہ پاگل، جس کو سب جانتے ہیں، پاگل بھی اگر فرض کیجیے کسی کی دکان پر آتا اور کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو اب آپ اس کے ہاتھ چیز فروخت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے اپنے مال کو استعمال کرنا پہلے حرام. ایک شخص پاگل، وہ اگر کسی کو قرضہ دے رہا، اور یقیناً آج کے دور میں قرضہ دینے والے اکثر پاگل ہی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال حکم شریعت کے اس سے تعلق نہیں، حکم شریعت کا مطلب یہ ہے کہ جو مکمل طور پر پاگل، وہ اگر کسی کو قرضہ دے رہا تو لینے والا اس سے قرضہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ پاگل کے لیے حرام ہے اپنے مال کو استعمال کرنا. ایسا شخص جو کبھی پاگل ہو جائے کبھی صحیح ہو جائے، گرمی کے زمانے میں پاگل ہو جاتا ہے، سردی کے زمانے میں صحیح ہو جاتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو بالکل صحیح ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص جو کبھی پاگل ہو اور کبھی پاگل نہ ہو، جس وقت پاگل ہے اس وقت آپ اس سے کوئی چیز نہ لے سکتے ہیں نہ اس سے مال وصول کر سکتے ہیں، لیکن جب پاگل نہ رہے تو اس وقت آپ اس سے مال وصول کر سکتے ہیں. چوتھی چیز آتی ہے دیوالیہ. دیوالیہ کے مسئلے کو ذرا غور سے سنا جائے. دیوالیہ ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر لوگوں کا قرضہ چڑھ چکا ہے اور اس کے پاس جو اس کے اپنے پیسے ہیں وہ بہت کم ہیں، اتنے کم پیسے ہیں کہ وہ ہر ایک کا قرضہ نہیں چکا سکتا ہے. ایسا شخص دیوالیہ ہوتا ہے، اور جب چار باتیں آ جائیں اس شخص کے اندر تو پھر اس کے لیے بھی اپنے مال کو ہاتھ لگانا خراب ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کا قرضہ چڑھ چکا ہو، دوسری بات یہ کہ اس قرضے کی تاریخ بھی آ چکی ہے، کہ کاروباری حضرات کے ساتھ بہت پیش آتا ہے لیکن آپ لوگوں کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. ایک شخص کے اوپر 10,000 کا قرضہ اور اس کے پاس کل رقم اس وقت 5,000، یہ شخص دیوالیہ نہیں مانا جائے گا اگر ابھی قرضے کی تاریخ نہیں ہے، قرضہ ادا کرنا ہے 7 سال کے بعد، یہ شخص دیوالیہ نہیں ہے. اس کے پاس اس کے اوپر قرضہ زیادہ ہو جائے، اس کے قرضے کی تاریخ آ گئی ہو، اس کے جتنے بھی قرضدار قرضان جو اس سے قرضہ لینا چاہتے ہیں وہ اس کو حاکم شرع کے پاس لے اور حاکم شرع اس پر پابندی لگا کے اور کہہ دے کہ تم دیوالیہ ہو گئے، اس صورت میں یہ شخص دیوالیہ بن جاتا ہے اور اس کے لیے اپنے مال کو استعمال کرنا پھر یہ حرام. لیکن آج کے دور کے اندر جو شخص دیوالیہ ہوتا حاکم شرع کے پاس نہیں جاتا، زیادہ سے زیادہ اس کے کورٹ میں لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ اس پر پابندی لگتی ہے، ایسا شخص شریعت کے اندر دیوالیہ نہیں ہے اور وہ اپنے مال کو استعمال کر سکتا ہے. یہ مسئلہ کیوں بتایا جا رہا؟ اس لیے کہ ایک شخص آج کے دور میں دیوالیہ ہو سکتا ہے، ہونے کے بعد عقل مند ہوتا ہے، سب چیز جانتا ہے، اس کے پاس اگر 10,00,000 روپے دی اور حاکم شرع نے اعلان کر دیا کہ تم دیوالیہ ہو تو وہ اپنے 10,00,000 روپے میں سے 1 روپیہ بھی نکال کر استعمال نہیں کر سکتا. یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے 1 روپیہ استعمال کرنا بھی حرام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پابندی حاکم شرع نے لگائی. اگر دنیاوی عدالت پابندی لگاتی تو ٹھیک ہے، وہ ظاہری اعتبار سے ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن چھپ کر اگر اپنے مال کو استعمال کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. حاکم شرع نے پابندی لگا دی اور وہ چھپ کر کے استعمال کرے تب بھی پہلے حرام کر رہا ہے اور خدا کی بارگاہ میں گناہگار ہے. تو دیوالیہ شخص جس کی رقم جو ہے وہ کم ہے، جتنا اس کے پاس پیسے ہیں وہ کم ہے اور اس کا قرضہ زیادہ ہو چکا ہے، اگر حاکم شرع اس کو منع کر دے تو اس کے لیے اپنے مال کو استعمال کرنا حرام ہے. اب جو دوسرے لوگ جنہوں نے اس کو قرضہ دیا ہے وہ اس دیوالیہ سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ تم ہمارا قرضہ ادا کرو. اگر حاکم شرع نے پابندی لگا دی ہے کہ ابھی اپنے مال کو استعمال نہ کرو تو دوسروں کے لیے اس سے یہ کہنا حرام ہے کہ تم ہمارا قرضہ ادا کرو، یا دوسروں کے لیے اس سے یہ کہنا کہ تم جا کر کام کرو اور کام کر کے ہمارا قرضہ لا کر ادا کرو، جا کر نوکری کرو. اگر کوئی شخص دیوالیہ ہو چکا، اس پر قرضہ چڑھ چکا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ قرضہ ادا کر سکے، تو اس صورت میں اس کے لیے تو یہ واجب ہے کہ لوگوں کا قرضہ ادا کرے. لیکن اگر کام اس کو نہیں مل رہا یا اس کو کام تو مل رہا ہے لیکن اس کی حالت کے اس کی شان کے مطابق نہیں، ایک عالم دین ہے فرض کیجیے وہ قرضہ اس کے اوپر بہت چڑھ گیا، اب اسے کوئی کام نہیں مل رہا، صرف کام مل رہا ہے تو چپراسی بننے کا، یا کام مل رہا ہے تو ٹھیلا چلانے کا، یقیناً یہ نائب امام کی یا ایک رسول کے جانبگیر کی شان کے خلاف، یا اسی طریقے سے بہت بڑا امیر ہے، شرافت والا ہے، نجیب ہے، شریف ہے، اپنے ماحول کے اندر وہ بہرحال اس کا ایک وقار اور ایک عزت، وہ اگر غریب ہو گیا اور اس سے کہا جائے کہ ٹھیلا چلا چلا کر قرضہ ادا کرو تو اس کے لیے اس کو ماننا ضروری نہیں. تو اگر کوئی شخص مفلس ہو جائے، غریب ہو جائے، دیوالیہ ہو جائے اور وہ کام کر کے پیسے ادا کر سکتا ہے بہت بہتر، لیکن اگر اسے ایسا کام نہیں مل رہا کہ جو اس کے لائق ہے، اس کی شان کے مطابق، تو اس کے لیے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جا کر وہ قرضہ ادا کرے اور کام کرے اور قرضہ ادا کرے. پھر یہ بتا دیا جائے کہ جب کوئی شخص غریب ہوتا ہے، کوئی شخص مفلس ہوتا ہے تو چند چیزیں شریعت سے اس کے حوالے کر دی کہ اس کو دنیا کا کوئی شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، چاہے قرض دار قرض خاص اتنا ہی اس سے قرضہ مانگے. ایک اس کا مکان، مکان جتنا مکان اس کی شان کے لائق اتنا مکان وہ رکھ سکتا ہے. فرض کیجیے کہ 5 لاکھ کی کوٹھی اور 10 یا 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا اس پر قبضہ, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے مکان کو بیچ کر ہمارا قرضہ ادا کیا جائے. مکان اگر اس کی شان کے لائق ہے تو وہ اس کے حوالے رکھ سکتا, اس کے حوالے کیا جائے گا چاہے اس کے اوپر کتنا ہی قرضہ چڑھ چکا ہو, اس کے نوکر یا اس کے ملازم. اس کے بعد تھوڑی سی آمدنی ہے, لوگ کہتے ہیں قرضہ ادا کرو, وہ کہے گا کہ نہیں میں اس سے نوکر کی تنخواہ دینا چاہتا ہوں. اگر نوکر اس کے اسٹیٹس کے مطابق معاشرے میں جو اس کا اسٹیٹس, تو کسی کو حق نہیں کہ اس کے نوکر کو چھڑا کر اس کی تنخواہ اس کے پیسے کو خود لے. کار اگر کار ہے کسی کے پاس اور اس کی حیثیت اور اس کی جان ایسی, ایک زمانے میں وہ 50 لاکھ یا 60 لاکھ کا آدمی تھا, آج کاروبار اس کا ڈوب گیا ہے, تو یہ اختیار کسی کو نہیں کہ اسے دلیل کرے. نہیں, وہ کار اپنی رکھ سکتا ہے شریعت کے اعتبار, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی کار کو بیچے اور کار کو بیچ کر لوگوں کا قرضہ ادا کرے. اور اسی طرح گھر کی ہر وہ چیز کے جس کی اس کو ضرورت ہے اور جس کے بغیر اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے, شرن یہ اس کا حق ہے, یہ اس کے پاس رہے گا, اور کتنا ہی اس پر قرضہ چڑھ جائے اس کے گھر کی ضروری چیز کو فروخت کرنا کسی کے لیے جائز نہیں. البتہ یہ مسئلہ ہے کہ دوسرے اسے مجبور نہیں کرتا, خود اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے ان پر قرضہ چڑھ گیا ہے میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں, وہ اگر اپنا مکان بیچنا چاہے تو یہ اس کی مرضی, اور وہ بیچ سکتا ہے پھر قرض دینے والا اس سے پیسے لے سکتا ہے. لیکن پھر دیکھیں شریعت نے کتنا خیال رکھا ہے انسان کے مقام کا, وقار کا اور عزت کا. قرض خا کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر یہ شخص غیرت مند اپنا مکان بیچ کر تمہارا قرضہ ادا کرنا چاہتا ہے تو مستحب یہ ہے, ثواب اس چیز میں, فضیلت اس چیز میں کہ کبھی اس کے مکان کے بدلے میں قرضہ نہ لو اور اس کو مجبور کرو کہ وہ اپنا مکان رکھے رہے, تم اپنے قرضے کو چھوڑ دو اس وقت تک جب تک کہ دوبارہ امیر نہیں ہو جائے. ایک انسان کی عزت اور مقام اتنا ہے کہ اگر دیوالیہ بھی ہو گیا تب بھی شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم اپنی ان چیزوں کو فروخت کرو, بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس 50 مکان اور 50 کے 50 مکانات کی اس کو ضرورت ہے, اس کا اسٹیٹس 50 مکانات چاہتا, 5 کاریں اس کا اسٹیٹس 5 کاریں چاہتا, تو چاہے فقیر بھی ہو گیا قرضہ بھی چل چکا ہو تب بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنا ایک مکان بھی فروخت کرے. بہرحال تو دیوالیہ, اس کے جب کوئی شخص دیوالیہ ہو جائے, غریب ہو جائے, مفلس ہو جائے, تو اس کے بعد وہ اپنے مال کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, لیکن جو اس کا گھر اور اس کی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ اس کے حوالے رہیں گے. ایسے شخص کے لیے اپنے مال کو ہاتھ لگانا اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ اپنے قرضے کو ادا نہ کرے. جب اس کے پاس دولت آ گئی, کاروبار نے ترقی کی, کسی کہیں اور سے قرضہ آ گیا, اس وقت یہ کر سکتا ہے کہ اپنے قرضے کو ادا کرے. یہاں قرضہ ادا کیا, یہ مال دوبارہ اسٹاف ہو گیا. اور 5واں شخص ہے سفی. سفی کہتے ہیں بیوقوف اور نادان آدمی جو فضول اور بےہودہ کام کے اندر اپنا پیسہ خرچ کرے, معمولی معمولی بات پر لاکھوں روپے لٹا دے. غالباً اب سے چند مہینے پہلے اخبار میں خبر آئی تھی, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا کوئی شخص امریکہ گیا تھا اور معمولی معمولی بات پر لاکھوں ڈالر اس نے ٹپ دے دیے ویٹرز کو اٹھا کر, اور اس طرح کلب میں جا کر خرچ کرنا شروع کر دیا. تو ہر وہ شخص کے جو بےہودہ اور فضول اپنے پیسے کو استعمال کرے, چاہے اس کی دلیل کتنی ہی بہتر کیوں نہ ہو کہ میری دولت ہے, میں نے پھول پسینے سے کمائی, میں چاہے لوٹاؤں, چاہے تو پھینکوں, چاہے جلاؤں, آپ کون ہوتی ہے بولنے والی. لیکن شریعت یقیناً بولنے والی ہوتی ہے, اور وہ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا شخص جو بیوقوف اور نادان ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر 40 سال ہو, 50 سال ہو, 60 سال, ایسا شخص جو اپنا کام فضول اور بےہودہ باتوں میں خرچ کریں وہ کہلاتا ہے سفی, اور اس کے لیے بھی اپنے مال کو استعمال کرنا حرام اور دوسروں کے لیے بھی اس سے معاملہ کرنا بالکل حرام. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں کے لیے اپنے مال کو استعمال کرنا حرام ہے تو یہ زندگی کس طرح گزارے, کس طرح رہیں, کھائیں, پیئیں, کیا کریں؟ تو ان میں سے ہر ایک کا ایک سرپرست, ایک ولی, ایک گارجین شریعت نے مقرر کیا. وہ کون ہے؟ یہ آج کا ہمارا آخری مسئلہ ہے اس موضوع کا. اس کے بعد تھوڑا سا وقت اور ہے, ہم دوسرے موضوع پر جائیں گے. نابالغ, نابالغ کا سرپرست شریعت کی نگاہ میں اس کا باپ اور اس کا دادا, باپ اور دادا اس کا سرپرست. وہ نابالغ کے پیسے کو استعمال کر سکتا ہے, نابالغ کی مسئلہ ہے. اگر باپ اور دادا نہ ہو, انتقال کر چکے ہوں, تو اس کے بعد اپنے باپ کو جس کو وصی بنا گئے, اگر باپ نے مرنے وقت وصیت کر دی کہ میرے باپ کے بچے اپنے چچا کی نگرانی میں رہے, پپا کی نگرانی میں رہے, پناہ دوست کی نگرانی میں رہے, تو باپ اور دادا اپنے مرنے کے بعد جس کو اپنا وصی مقرر کر گئے ہیں, اپنا جانشین مقرر کر گئے ہیں, وہ اس نابالغ کا سرپرست بنے. اگر وہ بھی نہ ہو تو اس صورت میں حاکم شرع, یہ حاکم شرع کا اختیار ہے کہ جتنے نابالغ ایسے کہ جن کے باپ دادا اور باپ اور دادا کے نائب موجود نہ ہوں, ان کا تمام ایسے تمام نابالغوں کا مال حاکم شرع کے اختیار ہے. وہ ان کا سرپرست ہے, وہ ان کا گارجین ہے, وہ ان کا ولی ہے, اور ان کے مال کو استعمال کر سکتا ہے. دیوالیہ شخص جو ہے اس کا سرپرست صرف اور صرف حاکم شرع ہوتا ہے, نہ اس کی بیوی, نہ اس کے بچے, نہ اس کے بڑے, نہ اس کے چھوٹے. کوئی شخص دیوالیہ ہوا حاکم شرع نے اعلان کر دیا کہ یہ دیوالیہ ہے، اب اس کا تمام مال حاکم شرع کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، حاکم شرع اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے۔ اب بچے پاگل اور سفید یعنی بیوقوف۔ اگر ایک شخص بچپنے ہی سے پاگل یا بچپنے ہی سے بیوقوف، شروع ہی سے پاگل اور بیوقوف ہے، نابالغیت کے زمانے سے جب سے بچہ ہے اس وقت سے پاگل اور بیوقوف ہے، تو اس صورت میں بڑا ہونے کے بعد بھی اس کے سرپرست اس کے باپ اور دادا رہیں، اور باپ اور دادا نہ ہو تو وسیع، اور وسیع نہ ہو تو پھر حاکم شرع۔ لیکن اگر ایک شخص پاگل ہوا یا بیوقوف ہوا بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہو گیا ٹھیک ٹھاک، اس کے بعد وہ پاگل ہو گیا یا اس کے بعد وہ سفی ہو گیا، تو اب اس کا سرپرست ڈائریکٹ حاکم شرع ہے، نہ باپ نہ دادا نہ کوئی باپ۔ اور اب بالکل ایک آخر کا مسئلہ، اس مسئلے میں علماء میں اختلاف ہے، اس لیے مسئلہ خاص طور پر بتایا جاتا ہے، جبکہ لگتا ایسا کہ جیسے اس گفتگو سے اس مسئلے کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک مرنے والا اگر ایک دم سے مر جائے، اچانک مر جائے، تو شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک وہ شخص جو کچھ عرصے بیمار رہ کر مرا، دو مہینے، تین مہینے، دو سال، تین سال، یا تین دن، چار دن، دو دن، کچھ عرصے بیمار رہا ہے اور اس کے بعد اس نے انتقال کیا، علماء میں اس مسئلے میں اختلاف۔ اکثر علماء کا یہ کہنا پہلے تھا کہ یہ شخص جو بیمار رہ کر مر، تو وہ بیماری جس سے اس کا انتقال ہوا، اس بیماری میں جتنا مال خرچ کرے گا وہ تمام کا تمام مال جو ہے وہ بیکار سمجھا جائے گا، یہ مال خرچ نہیں کر سکتا ہے اور اس تمام مال کو واپس لے لیا جائے گا، یہ اکثر علماء کا خیال ہے۔ لیکن آج کل کے مجتہدین آقائے پوری اور آقائے خمینی دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ نہیں، کوئی شخص اگر بیمار ہو اور بیماری کی حالت میں بھی جتنا خرچہ ہو، بشرط یہ کہ خرچہ فضول خرچی میں نہ پہنچ جائے، اپنے اوپر، بال بچوں پر، رشتے داروں پر، مہمانوں پر، یہ تمام کا تمام خرچہ اس کا بالکل جائز ہے، جو کچھ وہ خرچ کرے گا وہ بالکل صحیح مانا جائے گا، یہاں تک کہ اپنی تمام جائیداد اپنے مرنے سے پہلے اگر خرچ کر کے چلا جائے یا کسی اور کے حوالے کر کے چلا جائے تب بھی یہ بالکل صحیح ہے۔ وصیت کر کے جائے تو وصیت بیکار، لیکن اگر دے کر چلا جائے تو یہ بالکل صحیح ہے اور ایسے شخص کو بالکل اختیار ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ ہمارا ختم ہوا کہ کن لوگوں کو تصرف کرنا حرام ہے۔ اب ایک دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے فقہ کا، اور ہم ابھی سے یہ بتا دیں کہ یہ چیپٹر آپ کو توضیح المسائل میں نہیں ملے گا، لیکن بہت اہم چیپٹر ہے، اس لیے ہم اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا نام ہے کتاب المشترکات، مشترکات کے مقصد۔ اس کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے، مشترکات کا مقصد یہ ہے کہ سڑک، جتنے بھی راستے اور سڑک ہیں شریعت میں، ان کا کیا مسئلہ۔ مسجدیں، مسجد کا مسئلہ بہت پیش آتا ہے کہ ایک شخص مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے کو ہٹا سکتا ہے، نہیں ہٹا سکتا، اس کا کیا مسئلہ۔ روزے، امام کے روزے میں ایک شخص پہنچا ہے، زیارت کرنا چاہتا ہے، اس کو کیا حق حاصل ہے دوسرے کو ہٹانے کا، یہ ہٹانے کا حق حاصل ہے۔ نہریں ہیں، کانے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں آتی ہیں، ان کا نام ہے مشترکات، اور شریعت نے ایک ایک کا مسئلہ بتایا۔ سب سے اہم مسئلہ مسجد کا ہے کہ مسجد میں جو جگہ آپ کو ملے وہ آپ کی کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی، اور کہلائے گی تو ایک دن تک ہے، دو دن تک ہے، مستقل ہے یا چند گھنٹوں کے لیے۔ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے، اس لیے توضیح المسائل میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وقت پورا ہو گیا، اس لیے انشاءاللہ آئندہ دن میں گفتگو آگے بڑھے گی، اور اس کے پہلے دو مسئلے، مسجد کا اور سڑکوں کا مسئلہ، انتہائی دلچسپ اور انتہائی اہم مسئلہ، کیونکہ ہر ایک کو پیش آتا ہے، اس لیے اس کو انتہائی توجہ سے سنا جائے۔ بہت سے ایسے فعل حرام ہیں جو ہم اس میں کر بیٹھتے ہیں، اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ لیکن جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ دو سال سے اتفاق ایسا پڑ رہا تھا کہ جمعہ کا دن 27 رجب لوگ کے بالکل آس پاس جا کے داخل ہو رہا تھا۔ چنانچہ ہم اس سلسلے میں معراج کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اور معراج کے موضوع کا ایک ٹکڑا باقی رہ گیا تھا ہماری گزشتہ تقریر، جو 28ویں تقریر، اور جس کے اندر معراج کی گفتگو ہم اختتام تک پہنچانے والے تھے، لیکن ایک ٹکڑا باقی رہ گیا تھا۔ یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارا رجب کے مہینے میں اس کے بعد شاید کبھی کوئی پروگرام نہ ہو، اور یہ پروگرام رمضان کے بعد بھی چلا تو شاید رجب تک نہ پہنچ سکے، اس لیے ہم بہتر اور مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ دن بھی بہت قریب ہے، چند گھنٹوں کے بعد شب معراج آنے والی ہے، اس اعتبار سے ہم گفتگو کی ابتدا یہیں سے کریں اور آخر میں جا کر اپنے موضوع سے متصل ہو کر انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں اسی موضوع پر گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ پیغمبر اسلام اس دنیا میں بھیجے اور بعثت پیغمبر کا مقصد جیسا کہ بار بار بتایا گیا وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ مزکیہم لوگوں کے نفوس کو پاک اور پاکیزہ کیا جائے۔ لوگ جو اپنے اپنے نفسوں کو گناہوں کے ذریعے سے ہلا چکے ہیں، جو اپنے نفسوں کو گناہ کے ذریعے سے ناپاک کر چکے ہیں، لوگ کے جن کے نفس گناہ کرتے کرتے مردہ اور تاریخ ہو چکے ہیں، اور بعثت پیغمبر کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے نفوس کو دوبارہ روشن کیا جائے، دوبارہ چمکدار کیا جائے، اور لوگوں کے نفوس کو اس قابل کیا جائے کہ وہ نفس مطمئنہ کی منزل میں پہنچ جائے اور اس مقام پر پہنچ جائے کہ خود خالق کائنات خوش ہو کر اسے اپنی جنت میں بلانے کا حکم دے۔ یہ نہیں کہ انسان جو ہے جنت میں ہزاروں ایڑیاں رگڑتا رگڑتا جائے، نہیں، بدفلی فی عبادی بدفلی جنت، یہ خود خداوند عالم یہ کہے کہ تو میرا بہترین بندہ بن گیا ہے اب تو میری جنت کے اندر داخل ہو سکتا۔ تو جزت کی ہم لوگوں کے نفوس کو پاک اور پاکیزہ کرنا یہ مقصد بعثت رسالت ہے، اور پیغمبر اسی مقصد سے آج اور اسی مقصد کی تمام زندگی تلقین کرتے رہے کہ مومن صحیح مومن بن جائے، انسان تقوی کی، ایمان کی اور بہت سی آخری منازل کو چھوئے۔ یہ تمام زندگی مقصد پیغمبر رہا تھا، لیکن یاد رکھیے کہ کوئی شخص اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا خالی پیغمبر کے احکامات کو مان کر، خالی احکامات پیغمبر پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی شخص کا نفس نہ پاک ہو سکتا ہے نہ اس کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ محبت پیغمبر انسان کے دل میں ہو۔ اسی لیے روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارا ایمان کامل ہوگا تو کب ہوگا؟ ہم ایمان کے آخری درجوں پر پہنچیں گے تو کس وقت پہنچیں گے؟ یہ سن کے پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ یاد رکھو، تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا کہ جب تم مجھ سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرو، اپنے مال سے زیادہ محبت رسول سے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت رسول سے، اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت رسول سے، یہاں تک کہ اپنے آپ سے زیادہ محبت رسول سے۔ کہ اگر مال قربان کرنا ہو تو حکم رسالت پر مال کو قربان کر دیا جائے، اولاد کو قربان کرنا ہو تو حکم رسالت پر اولاد کو قربان کر دیا جائے، اپنے آپ کو قربان کرنا ہو تو محبت رسالت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا جائے۔ اور جب کوئی شخص محبت رسالت میں کامل ہو جاتا ہے، محبت اس کے دل میں مکمل ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد خود بخود وہ رسول کا اتباع کرنے لگتا ہے، خود بخود رسول کے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو معیار یہ ہے کہ رسول کی محبت کو دل میں رکھے، رسول کے نقش قدم پر چلے، اور اگر محبت مکمل محبت ہو اور رسول کے نقش قدم پر چلنا چاہے تو اس کے بعد وہ تمام احادیث بالکل صحیح ہیں کہ ایسے شخص کے گناہ بھی معاف ہوں گے، بلکہ گناہان کبیرہ بھی اس کے معاف کر دیے جائیں گے، بہت سی برائیاں اور بہت سی غلطیاں اس کی نظر انداز کر دی جائیں گی اگر رسول کے کردار پر حد تک مقدور کوشش کرے اور رسول کی محبت کو اپنے دل میں رکھے۔ اسی لیے تاریخ میں یہ واقعہ، اب ہمارا حافظہ اس مقام پر کام نہیں کر رہا، یہ واقعہ ہم نے اس سے پہلے یہاں بیان کیا تھا یا بیان نہیں کیا تھا، بہرحال اگر بیان بھی کر دیا ہو تب بھی اس واقعے کو دوہرا دینے میں بظاہر کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا کہ پیغمبر اسلام اس زمانے میں مدینہ منورہ تشریف لا چکے، اس زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر سوق الزیت یعنی زیتون کا کاروبار کرنے والوں کے بازار میں ایک انتہائی پختہ اور مخلص مومن رہا کرتا تھا، پیغمبر اسلام سے محبت کرتا تھا، اور کامل اور مکمل محبت پیغمبر اسلام کی اس کے دل کے اندر موجود، اس کی محبت کا ادنا ثبوت یہ تھا کہ عام کاروباری حضرات اپنی عبادتیں مکمل کر کے گھر سے نکلتے ہیں، اور گھر سے نکلے اپنے ایمان اور اپنے تقوی کو گھر میں چھوڑا اور اس فکر میں چلے کہ آج کاروبار کس طرح سے کیا جائے، آج لوگوں کو بیوقوف بنا کر اور دھوکہ دے کر کس طریقے سے زیادہ دولت کو اکٹھا کیا جائے، آج شریعت کے کس حکم کا مذاق اڑا کر اپنی دولت میں اضافہ کیا جائے، اور جب دوبارہ شام کو گھر پہنچتے ہیں تو اپنے ایمان کا لباس جن صبح کو اتار کر گئے تھے دوبارہ پہن لیتے ہیں اور نماز کے مسلح پر بیٹھ کر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ کاروباری جب گھر سے نکلتا تھا تو ذہن میں سب سے پہلا تصور یہ نہ ہوتا تھا کہ گاہی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، دن مبارک ہوگا یا مبارک نہ ہوگا، دولت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، بلکہ تصور یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح سے زیارت پیغمبر کا موقع مل جائے، چنانچہ دکان کھولنے سے پہلے ہر اس مقام کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتا تھا کہ جہاں رسول کے ملنے کی امید ہوتی تھی، کبھی مسجد کی طرف جاتا، کبھی رسول کے گھر کی طرف جاتا، کبھی اصحاب کے حلقے کی طرف جاتا، جب رسول پر ایک نگاہ ڈال دیتا تھا اس کے بعد دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا تھا، آ کر دکان کو کھولتا تھا اور کاروبار شروع کیا کرتا تھا۔ ایک طویل عرصہ اسی حالت میں اس شخص نے گزار دیا، ایک طویل عرصے کے بعد ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ پھر اس کے دل میں محبت رسول پیدا ہو. صبح و سویرے پیغمبر اسلام کو کے قریب آیا, پیغمبر اسلام کو دیکھا. پیغمبر اسلام بھی چونکہ اس کی محبت سے واقف تھے, اس لیے کیسے ہی مرنے میں کیوں نہ جب اسے آقا دیکھتے تھے تو اس طریقے سے پیغمبر اسلام بیٹھ جاتے تھے کہ اس کی نگاہ فوراً پیغمبر پر پڑے. یہاں تک کہ اگر بیٹھنے سے کام نہ چلتا تھا تو پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ یہ گروہ ہی سے پیغمبر کو دیکھ کر اپنے دل کی محبت کو تسکین پہنچا دے. ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ یہ صبح و سویرے خدمت رسالت میں پہنچا. مجمع زیادہ تھا, لوگوں کے بیچ سے جھانک کر پیغمبر اسلام کو دیکھنے لگا. پیغمبر اسلام نے جب اسے دیکھتا پایا تو خود بھی مجمے سے ہٹ کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے, اچھی طریقے سے جمال رسالت کو دیکھا اور اس کے بعد چلا گئے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ پھر پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ یہ واپس آ رہا ہے, اور یہ پہلا اتفاق تھا کہ اتنے کم وقت کے اندر یہ شخص دو مرتبہ واپس آیا. چنانچہ پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے, اپنے آپ کو اچھی طرح سے دکھایا اور اس کے بعد سوال کیا کہ اے شخص تیری یہ کیا حالت ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آج میرا دل نہیں مانتا ہے, دل یہ کہہ رہا ہے کہ بار بار آپ کو دیکھے جاؤں تسکین ہوتی ہی نہیں. یہ سن کے پیغمبر اسلام نے اس کو دعائیں خیر دی اور وہ شخص چلا گیا. بہرحال آتا رہا اور جاتا رہا, یہاں تک کہ بیچ میں وقفہ پڑ گیا. ایک طویل عرصے تک پیغمبر اسلام اس کو نہ دیکھ سکے. پیغمبر اسلام کے دل میں ایک حیرت پیدا ہوئی کہ یہ شخص جو روزانہ مجھے دیکھا کرتا تھا اب کہاں غائب ہو گیا. اصحاب سے سوال کیا کہ تم میں سے کوئی اس شخص کے گھر سے واقف ہے, اس شخص کو جانتا ہے؟ ان لوگوں نے سنا, کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس کے گھر سے تو واقف نہیں ہیں, ہاں اس کی دکان تک آپ کو پہنچا سکتے ہیں. چنانچہ پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے. ایک محب پیغمبر ہے اور پیغمبر اسلام اس کے لیے اتنی زحمت اٹھا رہے ہیں کہ اپنے مقام سے کھڑے ہو کر خود جا رہے ہیں. شوق زید کے اندر داخل ہوئے اور اس کی دکان تک پہنچے. جب پہنچے تو اصحاب پیغمبر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ اس کی دکان تو تالا لگا ہوا ہے, اس کی دکان تو بند ہے. پیغمبر اسلام نے آس پاس کے دکانداروں سے دریافت کیا تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک طویل عرصہ گزرا, اس کا تو انتقال ہو چکا تھا. پیغمبر اسلام نے سنا, ایک مرتبہ فاتحہ کے لیے ہاتھ پھیلائے, دعائے مغفرت کی اور اس کے بعد وہاں سے چلنے والے. دکاندار جو پیغمبر اسلام کو دعا کرتے دیکھ رہے تھے ایک مرتبہ آگے بڑھے, کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں لیکن اس کی ایک بری عادت ہمارے علم میں تھی, ہم آپ کو آگاہ کر دینا چاہتے ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ کون سی بری عادت تمہارے علم میں تھی؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ شخص دکان پر بیٹھا کرتا تھا اور دن بھر اپنے کام میں مشغول رہتا تھا, امانت دار تھا, امین تھا, دیانت دار تھا, لیکن عادت یہ تھی کہ جب اس بازار کے اندر کوئی عورت یا لڑکی داخل ہوتی تھی تو فوراً یہ اپنا کام روک کر اسے گھورنے رکھتا تھا, اور جب تک کہ وہ بازار سے نہ نکلتی تھی اس وقت تک یہ اپنی نگاہوں کو اس سے نہیں ہٹایا کرتا تھا. پیغمبر اسلام نے لوگوں کی اس بات کو سنا اور اس کے باوجود ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کی اور اس کے بعد کہا کہ اے لوگوں تم نے کیا کہہ دیا؟ یاد رکھو جتنی محبت اس کے دل میں میرے لیے تھی اور جتنی زیادہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا اس محبت کے ساتھ تو اگر کبھی یہ پہلے زنا بھی کر لیتا تب بھی خدا کے یہاں اس کی بخشش ہو جاتی, معافی ہو جاتی اور کسی قسم کا عذاب اس کے اوپر نہ آتا. یہ تو ایک بہت ہی معمولی گناہ تم نے اس کا بتایا. تو محبت اہل بیت, اگر محبت رسول اور محبت اہل بیت دل میں اگر کامل ہو اور اتنی زیادہ ہو تو یقیناً یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ انسان کے بہت سے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں, لیکن شرط یہ کہ محبت کامل محبت ہو اور پیغمبر کے کردار پر عمل کرنے کا جذبہ ہو. تو پیغمبر یہی بتانے آئے تھے, لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ پیغمبر کے کردار کو تو لوگوں نے اٹھا کر صاف پہ رکھ دیا کہ یہ اپنے مطلب کی چیز نہیں ہے, مولوی ملا اس پر عمل کرتے رہیں گے. ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ اپنے عقیدے اور اپنی محبت کو بڑھاتے جاؤ, وہ محبت کے جو سراسر جھوٹی محبت ہے. اور پیغمبر اسلام کے بارے میں ایسے ایسے عقیدے بنا لیے گئے اور اتنا زیادہ, یقیناً پیغمبر کے مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, لیکن پیغمبر اسلام سب سے زیادہ جس کے خلاف تھے وہ یہ تھا کہ جو پیغمبر سے متصل ہو اور لوگ اسے مقدس سمجھنے لگے, اسے لوگ تقدس کے مقام پر پہنچا دے. اب ہمارے یہاں بھی عقیدہ پھیل چکا ہے کہ علم ہے, علم کو ایمان سے منسوخ کیا تو اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہزار آفتیں آ جائیں لیکن علم کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا. مکان میں آگ لگ گئی, قرآن کریم کا ایک نسخہ جلنے سے بچ گیا تو اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہاں قرآن کو کوئی آگ لگا ہی نہیں سکتا ہے. روضہ امام یا روضہ رسول ہے تصور یہ باندھ لیا گیا ہے کہ کیونکہ یہ امام اور رسول سے منسوخ ہو چکا ہے اس لیے یہ اتنی مقدس چیز ہے کہ اب دنیا کا کوئی شخص انہیں نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا ہے. یہ عقیدہ اپنی جگہ بہتر ہو سکتا ہے لیکن ایسا عقیدہ نہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ کبھی کسی مقام پر یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا علم یا تازیہ یا زلجنا یا قرآن یا روضہ رسول کبھی کسی نقصان کا شکار نہیں ہو سکتے۔ عقیدے کو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی مقدس چیزوں کو نقصان پہنچتا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کا ایمان ڈگمگا کر رہ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ واہ جو اپنے روزے کو نہ بچا سکا وہ ہمیں کیسے بچائے گا، صرف اس لیے کہ شروع میں عقیدہ غلط رکھا گیا۔ آپ خود یہ دیکھیں کہ ہمارا تصور یہ کہ قرآن کو آگ نہیں لگ سکتی، ہمارا تصور یہ کہ روضہ رسول کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، لیکن خود ہمارے ائمہ جب تمام زندگی مصیبتیں اٹھاتے رہے خود انہیں نقصان پہنچتا رہے، تو یہ تو کاغذ اور پتھر کی چیزیں ہیں، یقیناً احترام کے قابل ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ انہیں یہ سمجھ لیں کہ ناقابل شکست۔ پیغمبر اسلام کا زمانہ اور مدینے کا دور، اس دور کے اندر پیغمبر اسلام کی تمام تر کوشش یہ کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تربیت دی جائے جنگ جہاد اور مصیبتوں کو برداشت کرنے۔ چنانچہ ہفتے میں ایک مرتبہ کوئی نہ کوئی مدینے کے اندر مقابلہ ہوا کرتا تھا ورزش کا، کبھی تیر اندازی کا مقابلہ ہے، کبھی تلوار چلانے کا مقابلہ ہے، کبھی دوڑ کا مقابلہ ہے، کبھی جانوروں کی دوڑ ہوتی ہے، کبھی کشتی کا مقابلہ ہے۔ فرض یہ کہ ہفتے میں ایک مرتبہ کوئی نہ کوئی کسی نہ قسم کا مقابلہ ضرور مدینے میں ہوا کرتا تھا، اور اکثر اور زیادہ تر جو مقابلہ پیغمبر اسلام کراتے وہ جانوروں کی دوڑ کا مقابلہ تھا، جس میں مختلف جانور حصہ لیتے تھے اور دوڑا کرتے۔ پیغمبر اسلام ایک اونٹ کے اوپر سوار رہا کرتے اور اونٹ انتہائی طاقتور اور صحت مند اونٹ تھا۔ پیغمبر اسلام بذات خود اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر اس مقابلے میں حصہ لیا کرتے۔ پیغمبر اسلام کا اونٹ کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ متواتر جتنے مقابلے ہوئے تمام مقابلوں میں پیغمبر اسلام کا اونٹ ہمیشہ سب سے آگے نکل جایا کرتا تھا اور ہمیشہ فتح حاصل کیا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ مدینے کے ضعیف الاعتقاد لوگوں یہ عقیدہ جڑ پکڑنے لگا کہ یہ اونٹ کیونکہ رسول کا اونٹ ہے، اس لیے دنیا کا کوئی شخص دنیا کا کوئی جانور اس اونٹ کو شکست نہیں دے سکتا۔ بظاہر دیکھیں تو کتنا صحیح عقیدہ نظر آتا ہے کہ ایک اونٹ ہے، رسول کی سواری کا اونٹ ہے اور رسول اس کے اوپر سوار ہو کر اونٹ پر چلاتے ہیں۔ اب کون سا ایسا جانور دنیا میں ہوگا کہ جو اسے شکست دے سکے؟ لیکن یہی عقیدہ کسی قسم کے عقائد جو ہیں وہ صحیح عقائد کو کھا جایا کرتے ہیں۔ مثلاً زلجنا کے بارے میں ہمارا عقیدہ جو کچھ بھی ہو لیکن اس کو مقام تک نہ پہنچانا چاہیے کہ حقیقت گم ہو کر رہ جائے اور عقیدہ غلط عقیدہ بن جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق پیش آیا کہ ایک عربی مدینے کے اندر داخل ہوا اور مدینے میں داخل ہو کر پیغمبر کے پاس پہنچا، سلام کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی مدینے کے مقابلوں میں حصہ لوں کہ جس کے اندر جانور دوڑائے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں چاہتا ہی ہوں کہ وقت کم گھر واپس جانا ہے، میں اس جانور سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مدینے کا سب سے تیز رفتار جانور۔ تمام اصحاب نے سنا اور ایک بے ساختہ یہ زبان ہو کر کہہ اٹھے کہ اے شخص رسول کا اونٹ ایسا اونٹ ہے کہ جسے نہ کوئی شکست دے سکا ہے اور نہ دے سکے گا، اس لیے کہ خود رسول اس کے اوپر سواری کرتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میں آپ ہی کے اونٹ سے اپنے اونٹ کا مقابلہ کراؤں گا۔ پیغمبر اسلام راضی ہو گئے اور اس کے بعد شروع ہو گیا یہ مقابلہ۔ اب ذرا غور کرتے چلے کہ اسلام میں تفریح کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا زور دیا گیا ہے کہ کچھ پیغمبر اسلام جیسی جلیل القدر ہستی جس کے بارے میں اگر ہم یہ تصور کریں کہ وہ کسی مقابلے میں حصہ لیں گی تو ہمیں ایک عجیب و غریب چیز نظر آتی ہے۔ جو ہم نے پیغمبر کا تصور بنا لیا اس میں یہ چیز پیغمبر کی توہین نظر آئے گی، لیکن پیغمبر اسلام بتا رہے کہ اسلام میں تفریح کی اور اس قسم کے صحت مند مقابلوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ رسول جیسی عظیم ہستی بتا کر خود میدان میں پہنچی ہے۔ چاروں طرف دماچاریوں کا حلقہ، ایک اونٹ پر پیغمبر اسلام تشریف فرما ہوئے، ایک اونٹ پر عربی بیٹھا اور اس کے بعد نشان لگائے گئے کہ یہاں سے وہاں تک جا کر واپس آنا ہے۔ دوڑ شروع ہوئی اور سب کو توقع ہے اور سب بغیر مقابلہ دیکھے ہوئے سب کو یقین ہے کہ پیغمبر اسلام کا اونٹ اتنا مقدس اونٹ، اتنا بابرکت اونٹ کہ جس کو پیغمبر اسلام چلا رہے بھلا وہ بھی کبھی شکست کھا سکتا ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ اور اس کی دوسری جلد۔ چنانچہ یہ مقابلہ شروع ہوا اور لوگ حیران رہ گئے، کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جب لوگوں نے دیکھا کہ مقابلہ ختم ہوتا اور رسول کا اونٹ عربی کے اونٹ سے کئی قدم پیچھے رہ گیا تھا اور عربی نے انتہائی اطمینان اور سکون سے اس مقابلے کو جیت لیا۔ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، جن کا عقیدہ صحیح تھا انہوں نے دیکھا مسکرائے اور چل دیے کہ مقابلے میں ایسا ہی ہوتا، لیکن جنہوں نے بنیاد اپنے عقیدے کی یہ ڈال دی تھی کہ جس چیز کو رسول مت کرے اسے تو کبھی شکست ہونا ہی نہیں چاہیے، اب وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ دل ہی دل میں خیالات پیدا ہونے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول معاذ اللہ کبھی رسول نہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رسول ہو خدا کا نمائندہ ہو اور وہ کسی سے شکست کھا جائے۔ خیالات پیدا ہونے لگے. پیغمبر اسلام نے دیکھا, لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اے لوگوں, تم لوگ غلطی پر ہو. اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ اس اونٹ کے دل میں بھی یہ خیال آ چکا تھا کہ مجھ کو کوئی شکست دینے والا نہیں, اور تمہارے ذہن میں بھی یہ خیال آ چکا تھا, اور خدا اس غلط عقیدے کو تمہارے ذہن سے نکالنا چاہتا تھا. اس لیے خدا نے اس اونٹ کو شکست دلوا دی تاکہ تم بھی کبھی یہ نہ سمجھو کہ جس سے رسول مست ہو گئے, جو رسول کے قریب پہنچ گیا اور وہ اتنا مقدس کہ اس کو کوئی شکست نہ دے سکے. نہیں, تقدس کے قابل ذات پیغمبر کی ذات ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں ہم انہیں بھی تقدس کا مقام دے دیں. مقدس ہیں لیکن کبھی یہ نہ سمجھیں کہ انہیں نقصان نہیں پہنچ سکتا. تو یہ وہ عقیدہ ہے جسے پیغمبر نکالنا چاہ رہے تھے, اور ہمارا یہ حال کہ پیغمبر کو بلاتے جا رہے ہیں اور فروعات کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مسجد نبوی کی طرف جانے کی خواہش ہوتی ہے لیکن کردار پیغمبر پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا. تمام زندگی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے کربلا مشہد نجف کی جا کر زیارت کر لیں, لیکن یہ توفیق کسی کو نہیں ہوتی کہ امام کے کسی ایک فعل کے اوپر عمل کر کے دکھا دے. ہماری عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نجف اور کربلا جائیں, یقیناً اس سے بہتر مقام کون سا مقام ہے, لیکن یہ کیوں نہیں کرتے کہ اپنے کردار کو اتنا بہتر کر لیں کہ بجائے اس کے کہ ہم امام کے پاس جائیں, خود امام اپنے وعدے کے مطابق ہمارے گھروں میں تشریف لائیں کہ ہاں جو ہمارے کردار پر عمل کرنے والا ہوگا یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم کم از کم 3 مرتبہ اس کی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر ضرور داخل ہوں گے. ہم وہاں جانے کے لیے ہزاروں محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں. ایسے ایسے لوگ دیکھے گئے کہ 5-5 سال اپنی تفریحات کو ختم کر کے پیسہ جمع کیا جا رہا, اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم تو زکات نکالتے, واجبات پر عمل کرتے, خود ہمارا سر نجف و کربلا بن سکتا ہے, امام یہاں پہ تشریف لا سکتے ہیں. تو یہی وہ واقعہ ہے, یذکیہم, یہ نفس کو پاک کرنا ہے, خالی عمل نہیں کرانا, نفس کو پاک کرنا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو عمل کرنا آسان ہے لیکن رسول کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیں گے تاکہ عمل غلط عمل نہ ہونے پائے. اور اسی بعثت رسالت کا سب سے اہم مقام معراج کا واقعہ ہوتا جو ہماری 7 تقاریر میں تفصیل سے آ چکا ہے, اور آج ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ واقعہ جو نامکمل رہ گیا تھا وہ واقعہ آج پھر نامکمل نہ رہنے پائے, چنانچہ پہلے اس جز کو مکمل کر لیں تاکہ بات بالکل اختتام تک پہنچ جائے. پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں, اور یہ روایت ہمارے 6ویں امام سے پہنچی ہے, پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ میں شب معراج آسمانوں کی سیر پر گیا, جس آسمان کی سیر کو گیا وہاں پہ فرشتے موجود تھے, اور جس فرشتے نے مجھے دیکھا خوش ہوا, مسکرایا اور مجھے سلام کیا. آسمانوں کی سیر کرتے کرتے میں 4th آسمان پر پہنچا, جب وہاں پر پہنچا تھا تو وہاں پر ایک فرشتے کو میں نے دیکھا تھا, اور وہ فرشتہ ایسا تھا کہ کھڑے ہو کر اس نے میرا استقبال تو کیا لیکن نہ مسکرایا, نہ اس کے چہرے پر نرمی کے آثار پیدا ہوئے, بلکہ الفاظ پیغمبر 6ویں امام کی زبان سے کہ وہ ایسا فرشتہ تھا کہ اسے دیکھ کر میرے دل میں بھی دہشت پیدا ہونے لگی. میں نے اپنے ساتھی جبرائیل امی سے سوال کیا کہ اے جبرائیل امی, یہ کون سا فرشتہ ہے کہ جسے دیکھ دیکھ کر میرے دل میں بھی دہشت اور خوف پیدا ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ, یہ وہ فرشتہ ہے کہ جس دن سے پیدا ہوا آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کبھی مسکرائے گا نہیں, جس کا نام مالک, اور مالک وہ شخص ہے جس طرح جنت کے دروغہ کا نام رضوان ہے, جس طرح جہنم کے دروغہ اور نگہبان کا نام مالک ہے. تو جبرائیل امی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یہ مالک ہے, یہ خازن جہنم ہے, یہ جہنم کا نگہبان ہے. یہ سن کے پیغمبر اسلام ایک مرتبہ اس کے قریب پہنچے. جبرائیل امی نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ فرشتہ ہے کہ جہنم کا مالک ہونے کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک اس سے ڈرتا ہے اور ہم میں سے ہر ایک اس سے کانپتا ہے. جبرائیل امی جیسا شخص, معصوم فرشتہ جو تمام فرشتوں کا سردار, لیکن جہنم کا یہ خوف کہ جہنم ہی سے نہیں بلکہ جہنم کے نگہبان تک سے جبرائیل کانپ رہے ہیں اور اس کے قریب نہیں جا پا رہے ہیں. پیغمبر اسلام تنہا اس کے قریب گئے اور کہا کہ اے خازن جہنم, تو مجھے جہنم کو دکھا دے. خازن جہنم نے سنا اور سننے کے بعد ایک مرتبہ جہنم کے اوپر سے پردہ ہٹایا. خازن جہنم نے جہنم کے اوپر سے پردہ ہٹایا اور پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آگ نکلی, اور ایسی آگ نکلی کہ تمام آسمانوں پر چھا گئی. تمام آسمانوں پر سوائے آگ کے شعلے اور تاریکی کی کچھ نظر نہ آیا. ایک لمحے کے لیے اس نے پردہ ہٹایا تھا, اور ایک لمحے پردہ ہٹانے کے بعد یہ ہوا کہ تمام آسمانوں کے اوپر آگ ہی آگ پھیل گئی. خازن جہنم نے فوراً پردے کو ڈھکا, لیکن پردے کے ڈھکنے کے بعد بھی کئی ساعت تک, اور ساتھ کا ترجمہ اگر گھنٹے کریں تو کئی گھنٹوں تک, پیغمبر اسلام یہ فرما رہے کہ میرے دل کی وحشت میں کوئی کمی نہ آئے. پیغمبر اسلام کے بارے میں سوچیں، غور کریں کیسی جلیل القدر ہستی جس نے جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے حل ہوتا ہوا دیکھا، لیکن ہماری ہدایت کے لیے پیغمبر اسلام یہ فرما رہے کہ میرے دل پر ایسی وحشت اور دہشت ساری ہوئی کہ کئی سال تک وہ وحشت اور دہشت میرے دل کے اندر رہی، اور میں یہ کہتا ہوا وہاں سے بچا کہ آزم اللہ تعالی منہ، کہ خدا ہمیں اس آگ سے بچا. پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ میں واپس پلٹا اور دوبارہ جب میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جنت اور جہنم کو تو دیکھا، لیکن کیا جنت اور جہنم کے دروازوں کے اوپر جو فطرے لکھے تھے آپ نے انہیں بھی پڑھا؟ پیغمبر اسلام کے کہتے ہیں کہ جبرائیل امین، میں انہیں نہ دیکھ سکا. چنانچہ جبرائیل امین دوبارہ پیغمبر اسلام کو واپس لے کے گئے. جب پیغمبر اسلام پہنچے تو جنت کے 8 دروازے اور ہر دروازے پر 4 باتیں لکھی تھیں جو 32 باتیں بنتی ہیں. ان 32 باتوں پر عمل کرنے والے کا جنت میں جانا بالکل یقینی. وہ باتیں ہم نے اپنی 18ویں تقریر کے اندر بیان کر دی. اس کے بعد پیغمبر اسلام جہنم کے قریب پہنچے تو جہنم کے 7 دروازے اور ہر دروازے اور دوسرے دروازے کے بیچ میں آگ ہے، اور ہر دروازے اور دوسرے دروازے کی آگ میں 1000 گنا کا برف ہے. یعنی جیسی آگ پہلے دروازے پر ہے اس سے 7000 گنا زیادہ آگ آخری دروازے کے اوپر موجود ہے. پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کے 7 دروازے دیکھے اور ہر دروازے پر 3 فقرے لکھے ہوئے تھے. یہ کل 21 فقرے ہوئے. یہ 21 فقرے جہنم کے، 32 فقرے جنت کے، 53 فقرے ایسے ہیں کہ جو ان کے اوپر عمل کر لے نہ وہ جہنم میں جا سکتا ہے نہ جنت سے باہر رہ سکتا ہے. چنانچہ جہنم کے دروازوں کا تذکرہ آج ہم پہلے کرنا چاہتے ہیں، پھر اگر وقت ملے گا تو گفتگو کو کچھ آگے بڑھا کر حقوق اولاد کے ذیل میں ہم لائیں. پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ میں پہنچا جہنم کے پہلے دروازے کے قریب، اور جب جہنم کے پہلے دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ جہنم. جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جہنم کے پہلے دروازے کا نام ہے جہنم، اور اس دروازے کے اوپر 3 باتیں لکھی تھیں. پہلی بات یہ لکھی تھی کہ اللہ سے ڈرنے والا، جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے بعد اب اسے کائنات کی کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ سے ڈرنے والا کائنات کی ہر چیز سے بے خوف ہو سکتا ہے. اب نہ اسے رزق کی پرواہ ہونا چاہیے، نہ اسے رشتے داروں کے مذاق اڑانے کی پرواہ ہونا چاہیے، نہ اسے دوستوں کے چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جانے کی پرواہ ہونا چاہیے. اللہ سے ڈرنے والا اب کسی چیز سے نہ ڈرے. دوسری بات ان جہنم کے دروازے کے اوپر یہ لکھی کہ خوش قسمت ہے وہ شخص، اور اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں کہ جو اپنی امیدیں صرف اللہ سے رکھے. کوئی شخص اپنی امیدیں اپنے مالک سے رکھتا ہے، کوئی شخص اپنی امیدیں کاروبار سے رکھتا ہے، کوئی شخص اپنی امید اپنے تعلیم کے مکمل ہونے سے رکھتا ہے، لیکن جہنم کے دروازے پر لکھا کہ سب سے خوش قسمت وہ ہے کہ جس کی امیدیں صرف اور صرف اللہ سے باندھتا ہے. اور تیسری اور آخری بات جو جہنم کے پہلے دروازے پر لکھی وہ یہ کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرا اور اللہ کے سوا کسی اور سے اس نے امید کی، وہ ہلاک ہوا، پڑے خوردہ ہوا، اور یقیناً وہ میرے اندر داخل ہو گیا. اب اس کے دوسرے اعمال دیکھنے کی ضرورت نہیں. اگر اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرا تو آنا اس کو اسی کے اندر. پیغمبر اسلام وہاں سے آگے بڑھ دوسرے دروازے کے قریب پہنچے تو دیکھا اس دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ حاویہ، یہ حاویہ کا دروازہ، اور اس دروازے پر 3 باتیں ہیں کہ جو قیامت کے دن 3 چیزوں سے بچنا چاہے وہ 3 باتوں پر عمل کرے. جو قیامت کے دن بھوکے کھڑے ہونے سے بچنا چاہے وہ دنیا کے اندر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے. جو قیامت کے دن ننگا کھڑا ہونے سے بچنا چاہے وہ دنیا کے اندر کسی ننگے کو لباس پہنا دے. جو قیامت کے دن پیاس کی حالت میں کھڑے ہونے سے بچنا چاہے وہ دنیا کے اندر کسی پیاسے کو پانی پھیلا دے. یاد رکھیے، قیامت کا سب سے بڑا عذاب اسی ایک چیز کو سمجھ لے کہ 70,000 سال تک اس شخص کو کھڑا ہونا پڑے گا کہ جس کو جنت کے اندر جانا، جس کا جنت میں جانا یقینی ہے، 70,000 سال تک اسے کھڑا ہونا پڑے گا اس حالت میں کہ چاروں طرف سے آگ ہی آگ اور سورج کی گرمی ہوگی. تو 70,000 سال تک بغیر کھائے اور پیے کھڑے ہونے والوں کی کیا حالت ہو جائے گی؟ تو کہا جا رہا جو قیامت کی بھوک اور پیاس سے بچنا چاہے وہ دنیا کے اندر کسی بھوکے اور پیاسے کو کھلا دے یا پلا دے. پیغمبر اسلام، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ گفتگو آئندہ ہفتے میں داخل ہو، اس لیے تشریح ہم تھوڑے دیتے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کسی عام مجلس میں اس کی تشریح آ جائے گی، اور باتیں بھی اتنی واضح ہیں کہ آپ حضرات کو بھی سمجھ سکتے ہیں. تیسرے دروازے پر لکھا ہوا تھا جہنم کے کہ ھذا صعیر، یہ صعیر ہے جہنم کا تیسرا نام، اور اس کے بعد تھا کہ 3 ایسے گروہ جس پر اللہ کی مسلسل لعنت ہے. دوسروں پر لعنت ہوتی ہے اور ختم ہو سکتی ہے، لیکن تین گروہ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کی ہمیشہ لعنت رہے گی۔ اللہ کی لعنت ہو تمام بخیلوں پر، کنجوس کے اوپر کہ جو نہ اللہ کے لیے نہ انسانوں کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے۔ دوسرا شخص، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، اور اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر اور ظالموں کا ساتھ دینے والے پر۔ چوتھے دروازے پر پیغمبر اسلام پہنچے تو لکھا تھا کہ ہاذا جہنم، یہ جہنم، اور اس دروازے پر لکھا تھا کہ تین ایسے گروہ جو خدا کی نگاہ میں ذلیل ہیں۔ اسلام کو برا سمجھنے والا اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے، اہل بیت کی توہین کرنے والا اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے، اور آخری فقرہ، کسی ظالم کا ساتھ دینے والا اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے۔ تو ظالم کے ساتھی کو کہاں رکھا گیا؟ توہین اہل بیت اور اسلام کو برا سمجھنے والوں کے ساتھ۔ تو آج جو ایران کے ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں اور جن کے دل میں ان کے لیے ہمدردی اٹھتی ہے، خود وہ دیکھ لیں کہ خود خدا جہنم کے دروازے پر انہیں مفتزان اہل بیت اور اسلام کو برا سمجھنے والوں کے ساتھ لکھ رہا ہے، اور ظالم کا ساتھ دینے والا کتنا برا ہے کہ جہنم کے تیسرے، چوتھے اور پانچویں تین دروازوں پر مسلسل اس کا تذکرہ آیا تھا۔ پیغمبر اسلام پانچویں دروازے پر پہنچے تو اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہاذا لگا، یہ لگا، اور اس کے بعد پہلا فقرہ یہ تھا کہ بے محل بات کرنے والا، بغیر موقع کے بات کرنے والا ہمیشہ اپنے خدا کی رحمت سے دور ہوگا۔ اور اس لیے روایت میں یہ ہے کہ جب پانچویں امام نے یہ فقرہ اپنے صحابیوں کو بتایا تو صحابی اپنے منہ کے اندر کنکر لے کر بیٹھ گئے تھے تاکہ کنکر کی وجہ سے کبھی زبان کھولنا ہی نہ پڑے سوائے اشد ضرورت کے۔ دوسرا فقرہ یہ لکھا ہوا تھا، پہلا فقرہ کہ بے محل بات کرنے والا رحمت خدا سے دور ہوگا، دوسرا فقرہ یہ تھا کہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے والا ایمان اس سے دور بھاگ جائے گا جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے، اور تیسرا فقرہ جو ظالموں کا ساتھ دے گا اس کی توبہ خدا کبھی قبول نہیں کرے گا اور اس دروازے سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ چھٹے دروازے پر پیغمبر اسلام پہنچے تو لکھا تھا کہ یہ دروازہ حرام ہے تین گروہ پر، جو اپنی روزی کے لیے کوشش کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے۔ اور جب پیغمبر اسلام ساتویں اور آخری دروازے کے اوپر پہنچے تو اس وقت پورا ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ایک دروازہ باقی رہ جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کر لیا جائے، لیکن وقت کیونکہ پورا ہو چکا ہے اس اعتبار سے ایک مہم زیادہ نہیں لینا چاہتے۔ گفتگو اسی مقام پر فصل ان شاء اللہ آئندہ جو گفتگو ہوگی صرف ایک منٹ اس کا لے کر، ہم کسی دروازے سے وہ بات نکل رہی ہے کہ جو حقوق والدین کے ذمے میں ہم کو لے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہماری گفتگو کا آغاز جہنم کا ساتواں دروازہ، اور وہاں سے پھر گفتگو اسی حقوق والدین کے ذریعے۔ اس کے ساتھ ہی اب یہ معراج کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اگر یہ پروگرام چلا یا نہ چلا، بہرحال اب معراج کے موضوع پر زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی کیونکہ اور بہت سے اہم موضوعات ابھی باقی ہیں۔ چنانچہ آئندہ ہفتے ہماری ترتیب یہی رہے گی کہ پہلے مسجد اور سڑکوں کے اوپر جو لوگ چلتے پھرتے ہیں ان کا شریعت کا مسئلہ، اور اس کے بعد یہ جہنم کا ساتواں دروازہ، اور اس کے بعد حقوق والدین اور حقوق اولاد۔